सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस शुमारे की सौती झलकियां रूबरू अमेरिका में मुकीम एक साहब तर्ज शायर जनाब अली मीनाई से हमारा मुकालमा।
जी नहीं, मैंने मुख्तलिफ असनाफ में शेर कहे, सिर्फ गजल नहीं बल्कि नज़म और आज़ाद नज़म भी और पाबंद नज़म भी और थोड़ा बहुत तजुर्बा मैंने नसरी नज़म के साथ किया, लेकिन उसको मैं अभी ऐसा नहीं समझता कि उसको मैं शायरी के ज़िम्न में अपनी हद तक मैं उसको दाखिल करूँ। वैसे नसरी नज़में और लोगों ने बहुत अच्छी कही हैं।
तफ़ीम गालिब दीवान गालिब की गज़ल नंबर 125 की अंग्रेज़ी और उर्दू में तशरी डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की ज़बानी।
सात अशार पे मुश्तमिल ये गज़ल गालिब ने 1847 में तहरीर फरमाई। इस गज़ल की खूबी एक ये है कि इसमें जो काफिया है उसमें एक मुहावरा है ऐसा जो हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाते हैं, कुछ सवालिया निशान है। देखिए गालिब ने किस तरह से उस पर तबा आजमाई की। कहते हैं, तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म राह हो, मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में आज आप डॉक्टर महबूब राही से उनका कलाम सुनेंगे।
दूसरा देखिए किताब है, मेरी जात तूफानों की जद पर मैं लम्हा लम्हा घटता जा रहा हूँ, मसाइल फैलते जाते हैं जितने मैं उतना ही सिमटता जा रहा हूँ। मसाइल फैलते जाते हैं जितने मैं उतना ही सिमटता हूँ। देखें कि दर्द की तह में डूब कर अक्सर गम की मोती निकाल लेता हूँ, लोग साहिल से लौट आते हैं मैं समंदर खंगाल लेता हूँ।
और आखिर में एक अफसाना आसिब जदा मकान, शौकत थानवी के लिखे हुए इस अफसाने को खालिद हमीद सुनाएंगे।
वल्लाह कायल होना पड़ता है एक मुसलमान की उस ईमानी ताकत का जो रूहानी तौर पर उसको हासिल होती है, वरना इस कस्म के मौकों पर कोई और होता तो गुज़श्ता रात के वाक़े के बाद भला इस मकान में सो सकता था। मगर हमारे मौलाना इस तरह सो रहे थे गोया घोड़े बेच कर सोए हैं, यहाँ तक कि जब हमने उनको चारपाई से बांधा है उस वक्त भी वो सोते रहे, यहाँ तक कि लालटेन गुल करने का भी उनको पता न चला।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
उर्दू voa.com इस लिंक को क्लिक कीजिए। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका का वेब पेज। इस सफ़े पर सारी दुनिया सिमट कर आपके सामने होगी। सफ़े के दाएं तरफ ताज़ा तरीन खबरें जिन्हें हम दिन के 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन अपडेट करते रहते हैं। बाएं तरफ बातस्वीर फीचर्स और वीडियोस, यहां आपको शोबिज भी मिलेगा और फन अदब भी, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ सेहत और तिब के मौजूदात पर ताज़ा तरीन तहकीकात भी। इसके अलावा इसी सफ़े पर वॉइस ऑफ अमेरिका की रेडियो नशरियात लाइव सुनिए। इंतहाई बाएं जानिब लाइव स्ट्रीम को क्लिक कीजिए। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस वेबसाइट में आप भी शामिल हैं। ब्लॉग की सूरत में आपके ख्यालात और तासुरात हम जल्दी हरूफ में पोस्ट करते हैं। आपकी अपनी वेबसाइट उर्दू voa.com।
रूबरू के उन्वान से आप उर्दू अदीबों और शायरों के साथ तफसीली इंटरव्यूज सुनते रहते हैं। आज आप अमेरिका में मुकीम एक शायर जनाब अली मीनाई से हमारी बातचीत सुनेंगे। अली मीनाई साहब का ताल्लुक एक अदबी और इल्मी घराने से है। अमीर मीनाई के अदबी घराने में परवरिश पाई, लेकिन इनकी अपनी शायरी रवायत और जदीदियत का एक हसीन संगम है। रंगारंग शख्सियत के मालिक हैं। अदबी तबके में रवायती क्लासिकी शायरी मिली, पेशे के अतबार से इंजीनियर हैं और बरसगीर हिंदो पाकिस्तान से दूर यहाँ अमेरिका में बरसों से आबाद हैं। ज़ाहिर गज़ल तो कहते ही हैं, मगर इसके साथ साथ नज़में भी, जिनमें आज़ाद और नसी नज़में भी शामिल हैं। इस हमा जहर शख्सियत की गुफ्तगू समाज फरमाइए। जनाब अली मीनाई अपने अदबी पस मंज़र के बारे में बताते हैं।
जी उर्दू शायरी से तो मुझे शरफ असल में यहाँ आने से बहुत पहले से था। मैं 1985 में यहाँ पर आया था पहले मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए, लेकिन शेर कहना तो मैंने उससे बहुत पहले शुरू कर दिया था। असल में हमारे घर में बहुत रवाज था शेर व शायरी का, मुशायरे भी होते थे और वैसे भी आम गुफ्तगू में शेर व शायरी बहुत शामिल रहती थी। घर में तमाम शायरों के दीवान और उनका जिक्र मुस्तकिल रहता था, تو اس لیے شاعری تو میں نے بہت پہلے سے شروع کر دی, دلچسپی اس میں میری بہت پہلے سے چل رہی ہے.
مینا صاحب, یہ جو آپ اپنے گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ذرا اس کی تفصیل بتائیے کہ کس کون سا آپ کس گھرانے سے تھے اور کہاں سے تشریف لائے آپ؟
جی میرے والد جن کا نام ادریس احمد مینائی تھا اور خالد مینائی وہ تخلص خالد تخلص کرتے تھے, وہ امیر مینائی کے پوتے تھے, یعنی تو میں امیر مینائی کا پر پوتا ہوں. اور ہمارے خاندان میں باقی ہمارے تمام چچا پھوپھی وغیرہ سب بہت ادب کے اور شاعری کے سب دل دادا, اور ان سے سب سے تعلق سب کو بہت تعلق شاعری سے, اور اس میں سے کئی لوگ خود بھی شاعر ہیں. اور یہ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت ہمارے یہاں اس چیز کا زور تھا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں مشاعرے وغیرہ بہت ہوتے تھے, ہمارے خاندان میں ایک قسم کی مجلس سی بنی ہوئی تھی جو کہ باقاعدہ ہر کچھ عرصے کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد گھر میں ایک مشاعرے کا انعقاد کرتے تھے. اور اس میں جو کراچی کے بہت سے بڑے بڑے شاعر, مثلا مولانا ماہر القادری اور جناب تابش دہلوی اور اقبال صفی پوری اور سید محمد جعفری, سب اس میں شریک ہوتے تھے. تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے بچپن میں بہت سنی اور دیکھی.
تو یہاں امریکہ آ کر پھر آپ ظاہر ہے کہ کراچی سے شعر گوئی سے شغف رہا, کہتے بھی رہے ہوں گے, تو پھر یہاں امریکہ آ کے آپ کو کیا مطلب کچھ دقتیں پیش آئی ہوں گی؟ ظاہر ہے کہ وہ ماحول تو نہیں رہا.
جی ہاں, وہ ماحول تو نہیں رہا, لیکن بہرحال شاعری تو انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. اور یہاں آ کے مجھے شاعری پڑھنے کا اور کسی حد تک سننے کا بھی موقع ملتا رہا. میں یونیورسٹی آف ورجینیا میں تھا اور واشنگٹن میرا جانا ہوتا رہتا تھا, وہاں پر مشاعرے اس زمانے میں بھی ہوتے تھے, 1985-86 کا ذکر ہے, تو میں وہاں پر جا کے مشاعرے سنتا تھا. اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہمارے پرانے مشاعرے تھے ان کی ریکارڈنگز وغیرہ تھیں بہت سی, تو وہ بھی میں سنتا رہتا تھا. کتابیں تھیں میرے پاس, میں پڑھتا رہتا تھا. پھر جو کچھ میرے دوست تھے ورجینیا میں, ان کو بھی شوق تھا شعر شاعری کا, تو ان سے بھی گفتگو رہتی تھی. تو بہرحال یہ تو نہیں تھا کہ اس سے تعلق کٹ گیا, بلکہ میرے خیال میں تو سب سے زیادہ شاعری جو میں نے کی وہ اپنی یہاں پر طالب علمی کے زمانے میں کی.
مینا صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کا ظاہر ہے کہ جس خانوادے سے آپ ہیں وہ ایک مخصوص قسم کی کلاسیکل اردو شاعری, غزلیں اور اس کا ایک خاص تغزل کا انداز, خاص موضوعات, تو کیا جدید دور کے جو تقاضے تھے اور جو جدید موضوعات تھے نظم میں, جیسے آزاد نظم تھی یا مورا اور دوسری, تو کیا آپ نے اس میں بھی تجربات کیے یا آپ اسی روایت پہ قائم رہے جو آپ کے گھر والوں کی تھی؟
جی نہیں, میں نے مختلف اصناف میں شعر کہے, صرف غزل نہیں بلکہ نظم اور آزاد نظم بھی اور پابند نظم بھی, اور تھوڑا بہت تجربہ میں نے نثری نظم کے ساتھ کیا, لیکن اس کو میں ابھی ایسا نہیں سمجھتا کہ اس کو میں شاعری کے ضمن میں اپنی حد تک میں اس کو داخل کروں. ویسے نثری نظمیں اور لوگوں نے بہت اچھی کہی ہیں اور وہ مجھے پسند ہے, تو مجھے ان تمام چیزوں سے مجھے بہت دلچسپی ہے. اور اردو شاعروں میں مجھے خاص طور سے راشد بہت پسند ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کی شاعری تو جدید شاعری ہے. تو مجھے ہر قسم کی شاعری سے دلچسپی ہے, اور میں نے اس میں کسی حد تک تبادلہ بھی کیا, لیکن یہ صحیح ہے کہ زیادہ میں نے توجہ غزل کی طرف ہی کی ہے.
یہ فرمائیے کہ یہاں امریکہ آ کر, مطلب ظاہر ہے کہ یہ اس کو ہم کسی اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ اردو کی نئی بستیاں ہیں جو نارتھ امریکہ میں یا یورپ میں بن رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو برے صغیر میں جو اس وقت شاعری ہو رہی ہے اس سے آپ لوگوں کی شاعری میں کچھ فرق ہے یا اسی وہی تسلسل ہے؟
جی میرے خیال میں دونوں باتیں ہیں کہ تسلسل وہ ہے بھی اور اس کے علاوہ کچھ نئی باتیں بھی ہیں. تو اب یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ظاہر ہے وہ دوسرے قسم کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں, ان کے تجربات مختلف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ سے کہوں, مثلاً یہ کہ ہم لوگ یہاں جس طرح سے رہتے ہیں اس میں ہمارا تعلق جو اپنے بچوں کے ساتھ ہے وہ بہت مختلف ہے اس سے جیسے کہ ماں باپ کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان یا ہندوستان میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت میں کوئی فرق ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں پر تو ایک نیوکلیئر فیملی کے طور پہ آپ رہتے ہیں اور ایک بالکل مختلف قسم کا تجربہ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تجربہ یہاں کے والدین کو زیادہ ہوتا ہے, وہاں پر کم ہوتا ہے. اسی طرح سے اور دوسرے تجربات ہمارے ہیں, یہاں پر ہم ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں جس میں کہ ہر مذہب کے ہر قوم کے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, تو اس کا اثر تو ہم پہ یقیناً ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہماری شاعری جو ہے وہ ایک خاص قسم کی شاعری یہاں پر میرے خیال میں پیدا ہوئی ہے. اس کے بہت سے نمائندہ شاعر آپ کو نظر آتے ہیں, میں نام شاید لینا مناسب نہیں ہوگا, بس نہیں کہ اشفاق حسین کو آپ دیکھیں تو ایک خاص رویہ، ایک خاص قسم کی شاعری یہاں پر رہنے والوں نے پیدا کی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ تعلق اس کا اور اس کے سلسلے جو ہیں وہ اس کلاسیکل شاعری سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ ہندوستان پاکستان میں ہوئی، اور وہاں کی شاعری جو ہے اس میں بھی ارتقا بہت ہوا ہے. اور جو وہاں کے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، وہ وہاں کی شاعری میں اس وقت آپ کو صاف نظر آتے ہیں. اور اگرچہ ہمارے مسائل شاید اس سے ذرا مختلف ہیں، لیکن اس کا اثر ہم پہ پڑتا ہے.
تو آپ کو یہاں امریکہ میں بیٹھ کر شعر کہتے ہوئے، تو ہجرت کے معاملات یا گھر چھوٹنے کا یا اس ماحول سے الگ ہونے کا جو ایک درد یا کرب ہے، تو اس کو بھی آپ محسوس کرتے ہیں، یا آپ بالکل امریکہ میں بیٹھ کر ایک خالص امریکی انداز سے شاعری کر رہے ہیں؟
نہیں، اس کا اثر تو ظاہر ہے کہ بہت ہوتا ہے، اور شروع میں زیادہ تھا، یہاں پر میں 25 سال سے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کا کسی حد تک اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کو ایک تعلق تو رہتا ہے، اور اس کا اثر مستقل ہوتا رہتا ہے شاعری کے اوپر. یعنی میں اب بھی جو اس زمانے میں حال میں جو میں نے اشعار کیا اس میں بھی کہیں کہیں اس کا ذکر ایک دم سے آ جاتا ہے، بالکل بے ساختہ طور پہ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ذہن میں ہے.
اچھا، آپ ذرا تھوڑی سی مستقبل کی بات کرتے ہیں. آپ تو ایک خاص مخصوص ادبی روایت لے کے یہاں وارد ہوئے امریکہ میں.
جی،
اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو آنے والی نسل ہے اس کے پاس تو وہ روایت، وہ پس منظر نہیں ہوگا، ثقافتی بھی اور ادبی بھی، تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں امریکہ میں؟
جی، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جو ہماری اپنی جو آئندہ نسلیں ہیں ان کے حساب سے؟
جی جی جی
جی، تو وہ اس میں میرے خیال میں ایک تو چیز یہ کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری جو اگلی نسلیں ہیں ان لوگوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے، صرف روایت سے تعلق رکھنا ہی نہیں رکھا ہے بلکہ جو یہاں کے جو تقاضے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہماری کمیونٹی سے بڑے اچھے اچھے لائرز اور جرنلسٹ اور سائنسدان اور ڈاکٹر اور انجینئر نکل رہے ہیں. وہ ایک بڑی میرے خیال میں اچھی بات ہے، بڑی اس میں توانائی ہے اس چیز میں، اور اسی سے وہ لوگ کامیاب ہوں گے یہاں پر. لیکن یہ صحیح ہے کہ ان کو اپنی روایت سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق رکھنا چاہیے، اور میرے خیال میں زیادہ تر ماں باپ نے یہاں کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کو اس چیز سے متعلق رکھیں. اور اب زبان کی حد تک یہ کہ میرے خیال میں اکثر بچے یہاں پر جو ہیں وہ سمجھنے کی حد تک یا کسی کبھی کبھی بولنے کی حد تک بھی اردو وغیرہ سے آشنا ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان سے توقع کرنا کہ وہ اردو میں کوئی ادبی خدمات انجام دیں گے یہ تو بہت مشکل ہے. اور میری دو بیٹیاں ہیں، میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی تم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس زبان میں لکھو یا کس زبان میں بات کرو، لیکن بس یہ کہ خیالات اچھے ہوں اور کوئی ایسی بات کہو جو کہ لوگوں کو یاد رہے، ان پہ اثر کرے، اس سے کوئی فائدہ پہنچے لوگوں کو. تو ظاہر ہے کہ زبانیں تو بدلتی رہتی ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آبا اجدادی معلوم نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے اور کون سی زبانیں بولتے تھے، اب ہم وہ زبانیں نہیں بولتے، تو یہ چیز تو بدلتی رہتی ہے.
اچھا مینائی صاحب، یہاں پہ مشاعروں کو جو کبھی کبھار ہوتے ہیں واشنگٹن میں یا نیو یارک وغیرہ میں،
جی،
اس سے ہٹ کے آپ کا جو شعری کلام ہے اس کے ابلاغ کی کیا صورت ہے؟ یعنی کیسے، اب ظاہر رسالے نہیں چھپ رہے اور کتابیں میں بھی نہیں چھپ رہی، تو کیا صورت ہے؟
جی، میں تو اصل میں اس معاملے میں خاصا قائل واقع ہوا ہوں، کیونکہ میں جو میرا پیشہ ہے وہ تو انجینئرنگ ہے اور میں یہاں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، تو اس کا کام مجھے بہت زیادہ رہتا ہے، تو میں نے زیادہ توجہ اس طرف نہیں کی ہے، لیکن کبھی کبھی میں رسالوں کو اپنا کلام بھیج دیتا ہوں اور وہ کلام جو ہے وہ رسالوں میں شائع بھی ہوتا ہے. تو میری غزلیں کئی رسالوں میں چھپ چکی ہیں، جب شبنم رومانی صاحب کا رسالہ تھا اخبار، اس میں باقاعدگی سے چھپتی تھیں، اس کے علاوہ اور کچھ رسالوں میں بھی. پھر یہ کہ کتاب میں نے 2005 میں اپنا مجموعہ میں نے خود شائع کیا، اس کا نام ہے خواب آئینہ ہے، تو وہ بھی کچھ حد تک لوگوں کے پاس پہنچا. اب یہ کہ پچھلے 1.5-2 سال میں فیس بک کے ذریعے سے میرا کلام کچھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، ہم لوگ فیس بک کے ذریعے میرا کانٹیکٹ کئی بہت سے شاعروں سے ہوا، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو اپنا کلام بھیجتے رہتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ کلام لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے.
بہت بہت شکریہ آپ سے تفصیلی گفتگو ہوئی. اب آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنا کچھ منتخب کلام جو ہے وہ اگر آپ.
جی ضرور، تو میں آپ کو سب سے پہلے ایک غزل سناتا ہوں کہ کوچے دیدورا میں در تاثیر کے پاس، کوچے دیدورا میں در تاثیر کے پاس، سیکھنے جائیے آداب سخن میر کے پاس. راس آئی نہ رہائی تیرے دیوانے کو، دیر تک بیٹھ کے رویا کیا زنجیر کے پاس. اب میرے شہر کے لوگوں سے لہو مانگے ہے، روشنائی نہ رہی کاتب تقدیر کے پاس. اور دل کی مانند دھڑکنے لگا ہر غنچے سرخ، شاخ گل ہم نے جو رکھ دی تیری تصویر کے پاس. اور یہ شعر ہے جسے کہ میری کتاب کا ٹائٹل نکلا ہے کہ خواب آئینہ ہے، آئینے کے سو چہرے ہیں. خواب آئینہ ہے، آئینے کے سو چہرے ہیں، ایک صورت کے سوا کچھ نہیں تعبیر کے پاس. خواب آئینہ ہے، آئینے کے سو چہرے ہیں، ایک صورت کے سوا کچھ نہیں تعبیر کے پاس. یہ آخری شعر ہے کہ رونق میں کدے غالب و خسرو تسلیم، رونق میں کدے غالب و خسرو تسلیم، بیٹھیے چل کے ذرا دیر کو اب میر کے پاس. ایک میں غزل اور سناتا ہوں آپ کو. شیخ و وائز کو خدا را ہم نشیں مت کیجیے، شیخ و وائز کو خدا را ہم نشیں مت کیجیے، کام جو شایان اہل دل نہیں مت کیجیے. دیکھیے بس یہ کہ اذن چشم جانانا ہے کیا، دیکھیے بس یہ کہ اذن چشم جانانا ہے کیا، بندگی میں امتیاز کفر و دین مت کیجیے. اور ڈال دیں جو دل کے دروازوں پہ بے مہری کے قفل، ڈال دیں جو دل کے دروازوں پہ بے مہری کے قفل، جی میں ایسی آرزوؤں کو مکین مت کیجیے. اور ذہن میں ذوق گما کی بھی نہ گنجائش رہے، اس قدر توہین آداب یقین مت کیجیے. شوق سے ہو لیجیے اہل جنوں کے ساتھ ساتھ، یہ کچھ طرح قطع بند ہے کہ شوق سے ہو لیجیے اہل جنوں کے ساتھ ساتھ، ہاں مگر پھر فکر جیب و آستی مت کیجیے. ہے لگن تو کیجیے صحرا نوردی مثل قیس، ہے لگن تو کیجیے صحرا نوردی مثل قیس، صرف ذکر لے لیے محمل نشیں مت کیجیے. اور دشت میں کھو جائیے، جنگل میں جا بسیے، مگر روح کو بہرے خدا عزلت گزیں مت کیجیے. اور آخری شعر ہے کہ عشق کے بارے میں نامحرم جو کہتے ہیں کہیں. یہ نامحرم کا جو لفظ ہے یہ ایک ہمارے یہاں خاص معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی تو جو عام مروجہ معنی ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ تصوف میں یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ واقف راز نہیں ہے. تو حافظ نے مثلا اس کو بار بار اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ عشق کے بارے میں نامحرم جو کہتے ہیں کہیں، خندہ پیشانی سے سن لیجئے یقین مت کیجئے.
جناب علی مینائی اپنا منتخب کلام پیش کر رہے ہیں.
رکھنا ہو تو دل کو نگہے یار میں رکھنا، اس جن سے گرامی کو نہ بازار میں رکھنا.
واہ واہ بہت خوب.
رکھنا ہو تو دل کو نگہے یار میں رکھنا، اس جن سے گرامی کو نہ بازار میں رکھنا. تو ہم اہل تمنا کی بس اتنی ہے کرامت، ہم اہل تمنا کی بس اتنی ہے کرامت، ایک خواب صدا دیدے بیدار میں رکھنا. وہ انجام طرف بھی تو تاسف ہے سو اس بار، انجام طرف بھی تو تاسف ہے سو اس بار، خوشیوں کو بھی تخمینے آزار میں رکھنا. اب گھر جو بنانا کوئی خوابوں کی زمین پر، اب گھر جو بنانا کوئی خوابوں کی زمین پر، امکان تغیر در و دیوار میں رکھنا. ناحق کسی مظلوم پر اٹھے تو لچک جائے، یہ جوہر نایاب بھی تلوار میں رکھنا. ناحق کسی مظلوم پر اٹھے تو لچک جائے، یہ جوہر نایاب بھی تلوار میں رکھنا. اور یہ کیا کہ ہر ایک دل میں جگانا طلب حسن، اور خود کو نہا پردے اسرار میں رکھنا. تو یہ غزل تھی. اب میں ایک آپ کو آزاد نظم سناتا ہوں
جی، ارشاد،
جو کہ اس سے بہت مختلف ہے اس کلاسیکل انداز کی شاعری سے. اس کا عنوان ہے یہ زرد رو چاند ختم شب کا. یہ زرد رو چاند ختم شب کا، جو لمحہ بھر کو میرے دریچے میں رک گیا ہے، سیاہ پیڑوں کی نیم خابیدہ ٹہنیوں سے الجھ رہا ہے، ایک آخری اشرفی کی صورت جو کیسے شب میں رہ گیا ہے. یہ ماہ بسمل جو یاد کی حد آخری پر، قدیم راتوں میں بھی میرا ہم نفس رہا ہے، جو سرد و تاریک ساعتوں میں سکوت صحرائے نیم شب میں میری خاموشی کا ہم نوا ہے. یہ چاند جو اپنی چاندنی کا فسون دیرینہ لے کے میرے دبیز خوابوں میں بس گیا ہے، کہانیوں میں، پرانے قصوں میں، داستانوں میں بولتا ہے تلسم و نیرنگ کی زبان میں. یہ چاند جو اپنی چاندنی میں اداس کرنوں کے غم چھپائے، میرے دریچے میں ڈھل رہا ہے، یہ چاند جس کا قدیم اجالا میرے لہو میں مچل رہا ہے، میرے نفس میں پگھل رہا ہے، یہ چاند میرے دل و نظر میں ہزار صدیوں سے جل رہا ہے، یہ زرد رو چاند ختم شب کا. جی، اس کا عنوان ہے دروازہ
جی.
اور یہ بالکل آزاد ہے، اور یہ میں کبھی مشاعرہ وغیرہ میں سناتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے کیونکہ اس میں دلچسپی کا اظہار کیا تو میں نے کہا کہ میں یہ بھی سناؤں.
بڑی نوازش.
تو اس کا عنوان ہے دروازہ، اور یہ علامتی نظم ہے کہ میں ایک دروازہ ہوں رستہ ہوا کا، نیم شب قدموں کا، اندیکھی صداؤں کا. میں ایک دروازہ ہوں رستہ ہوا کا، نیم شب قدموں کا، اندیکھی صداؤں کا. میری ان سے شناسائی بہت محدود ہے، لیکن میں ان کی آہٹیں پہچانتا ہوں، میں ان کو دستکوں سے جانتا ہوں. میرے اندر ہے کیا، باہر ہے کیا، مجھ کو نہیں معلوم، لیکن کچھ تو ہوگا جس کی خاطر کوئی مجھ کو کھولتا ہے، بند کرتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں میرے پیچھے بھی کوئی گنجے گرام آیا ہے، کوئی بے بہا نادر خزانہ ہے، جب ہی تو لوگ مجھ پر قفل کے پہرے بٹھاتے ہیں. مجھے شب کی صدا سے خوف آتا ہے، اندھیرے کی صدائے خاموشی سے. ہزاروں دست پا ہم جس میں رقص کرتے ہیں اور آہٹ تک نہیں ہوتی. میں ایسے دستے آوارہ سے ڈرتا ہوں جو بے اعلان آتا ہے، اچانک ایک دستک سے میرے خواب گراں کو توڑ دیتا ہے. مگر سب سے زیادہ خوف مجھ کو اس سے آتا ہے کہ میرا کھولنے والا کسی دن قفل کی کنجی کو کھو بیٹھے گا اور مجھ کو ہمیشہ کے لیے دیوار کر دے گا.
واہ واہ، بہت خوب.
یہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ کبھی پرانا وقت یاد آتا ہے، تو یہ نوسٹیلجیا کی ایک نظم ہے
جی شاد.
اس کا عنوان ہے نئی دنیا میں پرانا آدمی. اور یہ میں نے جب میں یہاں امریکہ آیا تھا تو اس کے میرے خیال میں دو تین چار سال کے اندر کی نظم ہے یہ
جی شاد.
کہ نیا دن ہے، نئے منظر، نیا سورج، نئے سائے. پرانا آدمی میں نئی دنیا میں رستہ ڈھونڈتا ہوں. میری آنکھوں میں اب بوسیدہ خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میرے ہاتھوں کے سب نقشے پرانے ہو چکے ہیں. ان لکیروں کا نئی دنیا کی راہوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. بہت مدت ہوئی ایک آشنا آواز نے مجھ سے کہا تھا، تم اگر چاہو تو میں تم کو رسیلے خواب دے دوں، روشنی کے خواب، کیف و سرخوشی کے خواب، ایسے خواب جو دکھ درد سے محفوظ رکھتے ہیں، جنہیں آنکھوں میں رکھ لینے سے دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے. مگر میں نے کہا اس سے، تم اپنے خواب اپنے پاس رکھو، میں نئی دنیا کی جانب جا رہا ہوں، مجھے خوابوں سے کیا، میں تو حقیقت کا پجاری ہوں. غرور آگہی نے مجھ کو دیوانہ بنا رکھا تھا شاید، اگر میں وہ رسیلے خواب لے لیتا تو اچھا تھا. حقیقت موت ہے، وہ مجھ کو خود ہی ڈھونڈ لیتی. زندگی خوابوں کا موسم ہے، نئی دنیا میں لیکن موسمی میوے بھی مہنگے ہیں. اگر میں وہ پرانے خواب لے لیتا تو اچھا تھا.
واہ واہ، بہت خوب.
ایک میں بالکل جو تازہ ترین غزل ہے وہ میں سنا دیتا ہوں
جی. شاید
خیال و خواب کے پیکر بدلتے رہتے ہیں، خیال و خواب کے پیکر بدلتے رہتے ہیں، دل آئینہ ہو تو منظر بدلتے رہتے ہیں. ہمارے حال سے مت کر قیاس ناکامی، ہمارے حال سے مت کر قیاس ناکامی، کے سرپھروں کے مقدر بدلتے رہتے ہیں. الجھ نہ جائے کہیں بام و در میں رشتہ زیست، الجھ نہ جائے کہیں بام و در میں رشتہ زیست، اس احتمال سے ہم گھر بدلتے رہتے ہیں.
بہت خوب.
الجھ نہ جائے کہیں بام و در میں رشتہ زیست، اس احتمال سے ہم گھر بدلتے رہتے ہیں. اور ہر التفات ہے تازہ جراحتوں کی نوید، ہر التفات ہے تازہ جراحتوں کی نوید، کہ چار اگر میرے نشتر بدلتے رہتے ہیں. اور وہی ہے آج جو کل تھی سزائے حق گوئی، وہی ہے آج جو کل تھی سزائے حق گوئی، ستون دار پہ ہاں سر بدلتے رہتے ہیں. اور اساسِ مہر و محبت نہیں بدلتی کبھی، اساسِ مہر و محبت نہیں بدلتی کبھی، اگرچہ لوگ برابر بدلتے رہتے ہیں. اور گماں کے سحر سے آزاد کب ہیں اہل یقین، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، کہ گماں کے سحر سے آزاد کب ہیں اہل یقین، کہ ساحلوں کو سمندر بدلتے رہتے ہیں.
واہ واہ، بہت خوب.
گماں کے سحر سے آزاد کب ہیں اہل یقین، کہ ساحلوں کو سمندر بدلتے رہتے ہیں. اور میرے وطن کی بہت مختصر سی ہے تاریخ، میرے وطن کی بہت مختصر سی ہے تاریخ، ستم وہی ہے ستمگر بدلتے رہتے ہیں۔ میرے وطن کی بہت مختصر سی ہے تاریخ، ستم وہی ہے ستمگر بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہ آخری شعر ہے کہ وہی ہے جلوے جانانا، دیر ہو کہ حرم، شراب ایک ہے ساغر بدلتے رہتے ہیں۔
روبرو، ابھی آپ نے امریکہ میں مقیم شاعر جناب علی مینائی کے ساتھ ہمارا مکالمہ سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبانی، ان کا کچھ کلام بھی۔ ادبی مجلہ سادارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے۔
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے، 0800-777-789۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے، 0800-777-789۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 125 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں۔
غالب کی غزل نمبر 125 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ 7 اشعار پہ مشتمل یہ غزل غالب نے 1847 میں تحریر فرمائی۔ اس غزل کی خوبی ایک یہ ہے کہ اس میں جو قافیہ ہے اس میں ایک محاورہ ہے ایسا جو ہم روزمرہ کے استعمال میں لاتے ہیں، کچھ سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیے غالب نے کس طرح سے اس پہ تباہ آزمائی کی۔ کہتے ہیں، تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ اٹس اپ ٹو یو اف یو وانٹ ٹو بی فرینڈلی ود دا رائیول، وڈ اٹ بی اے سن اف یو وڈ کیپ آسکنگ اباؤٹ می ایز ویل۔ اب یہاں دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک محاورہ ہے یا ایک طریق ہے کہ تمہارے کیا بگڑتا، تمہارے کیا جاتا ہے اگر تم یہ کر لیتے، کچھ وہ یہاں پر انہوں نے طرز جو ہے اپنائی ہے۔ کہتے ہیں، تم جانو میری بھلا سے، تمہیں جو بھی غیر سے رسم الراہ ہے وہ ہونے دو، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تم میرا بھی حال پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہے۔ مراد یہاں گناہ سے یہ ہے کہ کون سے ایسی افتاد ہے، مشکل ہے۔ ظاہر ہے کہ محبوب جو ہے وہ گناہ سے کنارہ کشی کرتا ہے، تو اس سے کہہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی یہ کوئی ذاتی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا، میں غریب اور تو غریب نواز۔ آگے کہتے ہیں کہ بچتے نہیں مواخذہ روز حشر سے، قاتل اگر رقیب ہے تو تم گواہ ہو۔ نو ون از اسپیئرڈ فرام دا ریکننگ آف ججمنٹ ڈے، اف دا رائیول از دا مرڈر دین یو آر دا وٹنس۔ قانونی شک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک قتل کی کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی ایک اس پہ حق ہوتا ہے، یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس قتل کو رپورٹ کرے، اس کو بیان کرے۔ تو اگر نہ ہو تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اکامپلس ان کرائم، وہ بھی جو ہے وہ جرم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ شوخی ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رقیب نے ہمیں قتل کر دیا، لیکن تم بھی تو موجود تھے، سزا تو تم کو بھی ملے گی۔ پھر آخر کہتے ہیں، کیا وہ بھی بے گناہ کش و حق نہ شناس ہیں، مانا کہ تم بشر نہیں خورشید و ماہ ہو۔ آر دے آلسو کلرس آف دا انوسنٹ اینڈ اگنورنٹ آف جسٹس، ایڈمیٹڈلی یو آر ناٹ اے ہیومن بینگ، یو آر دا سن اینڈ دا مون۔ بات وہی کچھ شوقی کی ہے یہاں پر، اسے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مانا کہ تم انسان نہیں ہو، سورج ہو چاند ہو، تو کیا وہ بھی لوگوں کو مارتے ہیں اس طرح سے جس طرح تم ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہو. اب یہ خورشید اور ماہ کا یہاں جو بیان ہے وہ تھوڑا سا قابل غور ہے. تو کچھ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک طرف محبوب کو خطاب کر رہے ہیں جیسے وہ خورشید ہو اور پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ ماہ ہو, تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ انہوں نے کوئی محبوب کی طبیعت جو ہے کچھ بتانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو لوگوں کو مارتے تو نہیں اس طرح تم قتل کرتے ہو یا انصاف سے درگزر ہو کے ہمارے ساتھ پیش آتے ہو. کہتے ہیں ابھرا ہوا نقاب میں ہے ان کے ایک تار, مرتا ہوں میں کہ یہ نہ کسی کی نگاہ ہو. بلجنگ آؤٹ ود ان ہر ویل از اے تھریڈ, آئی ایم ڈائنگ, مے دس ناٹ بی سم ونس گلینس. اب یہ تصور غالب کے یہاں اکثر پایا جاتا ہے کہ وہ نگاہ کو ایک تار سے مشابہت دیتے ہیں, جو روشنی آنکھوں میں آتی ہے اس کو وہ تار باہر نکلنے کو کہتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہاں خدا رائی کو تھا موتی پیرونے کا خیال, یا ہجوم اشک میں تارے نگاہ نایاب تھا. تو بات وہی ہے یہاں کچھ کہ محبوب جو ہے وہ نقاب لیے ہوئے, اس میں ایک شکن پڑی ہوئی ہے. اب اس شکن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہ رقیب کی نگاہ کا تار ہو. تو ایک تو انہوں نے شکن کی جو شکل ہے اس کو تار سے بیان کیا ہے. اب دیکھیے یہ پوری غزل میں جو مضمون آفرینی ہے وہ زیادہ تر لفاظی اور ان خیالات پہ ہیں جو بہت نادر ہیں, لیکن غالب کی شاعری کا یہ بہت بڑا حصہ ہیں. تو وہ تار یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے چہرے پہ جو نقاب ہے اس میں جو شکن ہے اس کی شکل ایک تار سے ملتی ہے, اور یہ تار جو ہے وہ رقیب کی نگاہ سے ضرور آیا ہوگا, اس وجہ سے مجھے جلن ہوتی ہے. یہ ہے بیان. آگے کہتے ہیں جب میں قدا چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید, مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو. When left out of tavern then why this restriction of venue now, let it be a mosque, let it be a school, let it be a some monastery. بہت دقیق شعر ہو سکتا ہے اور بہت سطحی شعر ہو سکتا ہے, اس بات پہ منحصر کہ اس کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں. جب میں قدا چھٹا, عیش اور آرام کی جگہ جو تھی جب وہ جاتی رہی ہاتھ سے, تو رب اس بات کا کیا کہنا ہے کہ وہ جگہ کون سی ہو. تو انہوں نے جو مسجد مدرسہ اور خانقاہ استعمال کیا ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے ہمیں ایک جگہ وہ ہے جہاں سے تعلیم ہوتی ہے, جہاں خدا سے لگاؤ ہوتا ہے, یا خانقاہ جاتے ہیں تو وہاں پر جو آتش گاہ ہے اس سے جو ایک لگاؤ ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ وہ سب چیزیں جن کے پیچھے دنیا جو ہے لگی رہتی ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے, ہمارے لیے سب برابر ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے لیے. سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست, لیکن خدا کرے وہ تیری جلوہ گاہ ہو. The praise that we hear of paradise is all very true, but God willing it be the place for your manifestation. بہت گہرا شعر ہے محبوب حقیقی کی طرف یا محبوب فرضی کی طرف. کہتے ہیں ہم نے سنا ہے بہت تعریف, ٹھیک ہے بہت سب درست ہے, ہمیں سب منظور ہے یہ, لیکن ہاں اگر وہاں تمہارا جلوہ ہو جائے تب بات بنے گی, لیکن خدا کرے. اب خدا سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تیری جلوہ گاہ ہو. تو ایک تو یہ کہ خدا کے اختیار میں ہے کہ تمہارا جلوہ ہم کو بہشت میں ہو جائے. اس پہ اکثر شارحین نے گفتگو یہ کی ہے کہ غالب کا بہشت میں کیا کام, لیکن بہرحال انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان کی محبوبہ جو ہوں گی وہ ضرور بہشت میں ہوں گی, تبھی وہ وہاں پہنچنے کے لیے بے چین ہیں. کہتے ہیں غالب بھی گر نہ ہو تو کچھ ایسا ضرر نہیں, دنیا ہو یا رب اور میرا بادشاہ ہو. If غالب also did not exist then there is no such loss, but oh Lord may the world exist in my king too. مدہ کا شعر ہے, خالی صاف شعر ہے, یعنی میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دنیا رہے قائم, بادشاہ رہے قائم, بادشاہ خوش رہے. تو اکثر غالب نے اپنے غزلوں میں خاص کر وہ جو مشاعرے کی غزلیں ہوتی تھیں جہاں وہ سنایا کرتے تھے جا کر کے دربار میں, تو وہ آخر میں پھر اس قسم کے اشعار بھی لکھ دیا کرتے تھے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے. مجھے یقین نہیں کہ یہ اشعار انہوں نے دل سے لکھے ہوں گے, لیکن بہرحال مضمون آفرینی ان کا ایک فن تھا اور ان کو حق بنتا ہے جس طرح سے اس کو استعمال کریں.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 125 کی تشریح و توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب، خوش رنگ، با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
کلام شاعر بزبان شاعر، آج آپ ڈاکٹر محبوب راہی سے ان کا منتخب کلام سنیں گے.
جی دیکھیے، میں کچھ منتخب کیا ہے، کچھ قطعات، کچھ دوستوں رباعیات اور کچھ غزلیات پیش کر دیتا ہوں.
جی دیکھیں،
قطعوں کے اس دو تین قطعات دیکھنے پہلے کہ شعور فکر و فن کی جستجو ہے، شعور فکر و فن کی جستجو ہے، شباب و بانس فن کی جستجو ہے، میرے افکار کے نیا بدن کو نئے پیر ہوں کی جستجو ہے. دوسرا دیکھیں قطعہ، دیکھے میری ذات طوفانوں کی زد پر، میں لمحہ لمحہ گھٹتا جا رہا ہوں، مسائل پھیلتے جاتے ہیں جتنے، میں اتنا ہی سمٹتا جا رہا ہوں. مسائل پھیلتے جاتے ہیں جتنے، میں اتنا ہی سمٹتا. اور ایک خطاب اور دیکھیں کہ درد کی تہ میں ڈوب کر اکثر، درد کی تہ میں ڈوب کر اکثر، غم کی موتی نکال لیتا ہوں، لوگ ساحل سے لوٹ آتے ہیں، میں سمندر کھنگال لیتا ہوں. میں سمندر. اور چند روایات دیکھیں کہ کیا شے ہے خوشی، رونے کا مقصد کیا ہے، بیداری ہے کیا، سونے کا مقصد کیا ہے، میں ہوتا نہ دنیا میں تو کیا ہو جاتا، اور ہوں تو میرے ہونے کا مقصد کیا ہے. اور دیکھیے اشکراؤں کے، سپنوں کے کھلونوں سے کہاں تک کھیلوں، محرومی کے صدمات کہاں تک جھیلوں، بگڑی ہوئی تقدیر سنواروں کیسے، کیا نظمیں جہاں ہاتھوں میں اپنے لے لوں، کیا نظمیں جہاں ہاتھوں میں اپنے لے لوں. اور روایتیں دیکھیے پیش کر رہا ہوں کہ یخ بستہ ہواؤں میں چھٹر جاؤ گے، لمحات کی گرموں سے بکھر جاؤ گے، جیتا ہوں میں صدیوں سے جن حالات کے بیچ، ایک سانس بھی تم لوگے تو مر جاؤ گے. ایک سانس بھی تم لوگے تو مر جاؤ گے. غزل کے دیکھیں کہ مطلب ہے کہ تم جو کہتے ہو بڑی ہے تو بڑی ہے دنیا، تم جو کہتے ہو بڑی ہے تو بڑی ہے دنیا، ورنہ دیکھو میرے قدموں میں پڑی ہے دنیا. ورنہ دیکھو میرے قدموں میں پڑی ہے دنیا. بار یادی کی اجازت نہیں حاصل اس کو، بار یادی کی اجازت نہیں حاصل اس کو، منتظر کب سے میرے در پہ کھڑی ہے دنیا، منتظر کب سے. اگر اللہ کی میدانیت تسلیم کرتی ہو تو پھر انسان کو خانوں میں کیوں تقسیم کرتے ہو، تو پھر انسان کو خانوں میں کیوں تقسیم کرتے ہو، اور تمہارا قول کیوں کر معتبر ٹھہرے کہ تم اس میں، تمہارا قول کیوں کر معتبر ٹھہرے کہ تم اس میں، کبھی تنسیخ کرتے ہو کبھی ترمیم کرتے ہو. ایک چھوٹی بہن کی غلط کچھ دیکھیں کہ بظاہر اس کا قدم کیا بہت ہے، مگر اندر سے وہ چھوٹا بہت ہے. مگر اندر سے وہ چھوٹا بہت ہے، بڑے اخلاص سے ملتا ہے مجھ سے، مجھے اس شخص سے خدشہ بہت ہے. مجھے ایک شخص سے خدشہ بہت ہے، عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سی چھاؤں تھوڑا سا اجالا، ہمارے واسطے اتنا بہت ہے، ہمارے واسطے اتنا بہت ہے. اور حوث کو کم ہے البارے دو عالم، کنات کے لیے تھوڑا بہت ہے، کنات کے لیے تھوڑا بہت. اس اگر کچھ دیکھیں کہ دنیا کا نہیں رکھا ہے، جی کا نہیں رکھا، حالات میں لوگوں کو کبھی کا نہیں رکھا، حالات میں لوگوں کو کہیں کا نہیں رکھا. شیر دیکھیں کہ پستی نے، اور ایک مرتبہ پیش کر رہا ہوں کہ پستی نے ہمیں عرصے بنی کا نہیں رکھا، بھی ایسی بلندی کے زمین کا نہیں رکھا، بھی ایسی بلندی کے زمین کا نہیں. عرض کر رہا ہوں کہ سجدے اسے دہلیز پہ جس چسکی کرائے، سجدے اسے دہلیز پہ جس چسکی کرائے، انسان بھرم اپنی جبی کا نہیں رکھا. اور عرض کر رہا ہوں کہ قسمت نے گداؤں کو عطا کی کبھی شاہی، شاہوں کو کبھی نانی جنی کا نہیں رکھا، شاہوں کو کبھی نانی جنی کا نہیں رکھا. اور انسان کی جو انسان کی جنت سے عرصے بنے سے فرش ہونے پر آنے کی پوری کہانی کو دیکھیے، اس طریقے سے اس فلم کا بیان کیا میں نے. کیوں بھیجا مجھے بزم خرابات میں یارب، کیوں مجھ کو جہاں کا تھا وہیں کا نہیں رکھا، کیوں مجھ کو جہاں کا تھا وہیں کا نہیں رکھا. ہاں جی یہ غزل کو دیکھیں کچھ مزید شعر کے. پھر لا کے دستبریدہ نہیں لکھا ہم نے کبھی باتیں کا قصیدہ نہیں لکھا, ہم نے کبھی باتیں کا قصیدہ نہیں لکھا, اور عادات خبیصہ کی نہ توصیف کبھی کی, عادات خبیصہ کی نہ توصیف کبھی کی, ہم نے انہیں اوصاف حمیدہ نہیں لکھا.
واہ 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 بہت خوب.
ہم نے انہیں اوصاف حمیدہ نہیں لکھا, اور حامی رہے کچھ اتنے بھی ہم امن و فتنے کے, حامی رہے کچھ اتنے بھی ہم امن و فتنے کے, حالات کشیدہ کو کشیدہ نہیں لکھا, حالات کشیدہ کو کشیدہ نہیں لکھا, اور دنیا کے کسی در پہ جھکایا نہ دلی کو, دنیا کے کسی در پہ جھکایا نہ دلی کو, سر اپنا کبھی ہم نے خمیدہ نہیں لکھا. دیکھیں کہ دہشت کیا پھر الزام بھی کر رکھا ہمارے, ظالم نے ہمیں ظلم رسیدہ نہیں لکھا, ظالم نے ہمیں ظلم رسیدہ نہیں لکھا, باطل بھی یہ کہتے گواہوں کی شہادت, لکھا ہے سنے گا اسے دیدہ نہیں لکھا. اور مکتا ہے سن کہ مخلص سے مجھے لکھ دیا احباب نے راہی, لیکن مجھے اخلاص جزیدہ نہیں لکھا. لیکن مجھے اخلاص جزیدہ بہت بہت شکریہ.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب محبوب راہی اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے جن میں قطعات, رباعیات اور غزلیں شامل تھیں. اور اب آخر میں ایک افسانہ, آسیب زدہ مکان. افسانے میں مزاح کا رنگ غالب ہے اور ہو بھی کیوں نہ, اس کے خالق ہیں جناب شوکت تھانوی مرحوم. ان کے قلم میں طنز و مزاح کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. افسانہ ہو یا مضمون یا ریڈیائی فیچر, شوکت تھانوی کا اپنا ایک منفرد انداز تھا جس میں طنز بھی تھا اور مزاح بھی, مگر اس کے ساتھ ساتھ کہانی میں سسپنس بھی موجود ہے, کرداروں میں جان بھی. مزید تفصیل میں جانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کا یہ افسانہ سنیں. اسے خالد حمید سنا رہے ہیں.
کہنے لگے آصف, ہم نے عرض کیا جی ہاں آصف, واللہ آصف. کہنے لگے اش, ہم نے عرض کیا آپ کو اختیار ہے, بہرحال ہم نے تو یہ مکان اسی لیے چھوڑا اور جان بچا کر یہاں سے بھاگے ہیں, آپ کو بھی اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ کے ساتھ بال بچے ہیں, بہرحال آپ جانے اور آپ کا کام, مگر آپ شکایت نہ کیجیے گا کہ پہلے نہ بتایا. انہوں نے بغور سن کر داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور ہم کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا, آپ عجیب وہمی قسم کے آدمی ہیں, ورنہ کسی مرد مسلمان کو اس قسم کے خباثت سے ڈرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ہم نے کہا تو پھر کیا ہے, آپ اگر ایسے سچے مسلمان ہیں تو بسم اللہ, ہم تو اس کو نعمت سمجھتے ہیں کہ کوئی پڑوسی مل جائے, مگر اس مکان میں عرصے سے کوئی کرایہ دار نہیں آیا, خدا کا شکر ہے کہ اب ہمیں آپ ایسا بزرگ پڑوسی ملا ہے, مگر اس خوشی کے ساتھ یہ رنج بھی ہے کہ ہم سے آپ کا پریشان ہونا دیکھا نہ جائے گا. مولانا نے بزرگانہ تبسم کے ساتھ فرمایا, انشاءاللہ سب خیریت رہے گی. قصہ یہ تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک مکان خالی تھا, اور اس کے خالی رہنے سے ہم کو طرح طرح کے آرام تھے. مثلا یہ کہ کوئی مہمان آیا تو اسی میں ٹھہرا دیا, خود کبھی ضرورت ہوئی تو اسی میں جا کر سو رہے, نہانے کی ضرورت ہوئی تو اسی مکان کا غسل خانہ استعمال کیا. مختصر یہ کہ ایک مکان کا کرایہ دیتے تھے اور گویا دو مکانوں پر قبضہ رکھتے تھے. اس صورت میں قدرتی طور پر ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ مکان ہمیشہ خالی رہے اور اس میں کوئی کرایہ دار نہ آنے پائے. چنانچہ خدا معلوم کتنے کرایہ داروں کو ہم اسی طرح اڑا چکے تھے کہ جہاں انہوں نے آصف کا نام سنا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بھاگے. مگر یہ مولانا خود ہی کچھ ایسے آصف قسم کے واقع ہوئے تھے کہ ہمارے اس بھرے میں نہ آئے. ہم نے لاکھ لاکھ سمجھایا لیکن وہ حضرت ہمارے پڑوسی بن گئے. یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ مولانا کے آ جانے کے بعد ہم کو کس قدر تکلیف ہو گئی. ظاہر ہے کہ جو شخص دو مکانوں میں پھیلا ہوا ہو اس کو اگر ایک ہی مکان میں رکھا جائے تو وہ خوش نہیں رہ سکتا. بہرحال مجبوری کا نام صبر ہے, لیکن ہم اپنی کوششوں سے اب تک غافل نہ تھے, اور امید کی ایک جھلک اس بات سے پائی جاتی تھی کہ خود مولانا جو بظاہر بہت زیادہ بہادر بن رہے تھے کچھ سٹ پٹائے ہوئے ضرور تھے. چنانچہ جب آپ مکان میں اپنی گھرستی کی باقاعدہ ترتیب فرما چکے تو باہر تشریف لائے اور اس خاکسار کو بلا کر فرمایا، اب میں دو ایک روز میں بچوں کو لے آؤں گا اور وہ بھی آپ کے یہاں کے بچوں سے مل کر خوش ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، ہاں صاحب، آپ کی وجہ سے بڑی آبادی ہو گئی اور ہم تو گھر کی طرف سے اب بالکل بے فکر ہو گئے ہیں۔ رازدانہ طریقے پر فرمایا، آپ نے آسیبی خلل کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا تو میں قائل نہیں ہوں، لیکن یہ تو فرمائیے کہ آخر ہوتا کیا ہے جس کو آپ آسیبی خلل کہتے ہیں؟ ہم نے معصومیت کے تحت کہا، صاحب اللہ جانے کیا ہوتا ہے، بہرحال ایک مرتبہ تو میں نے خود کسی کو پہلے تو چھت پر چلتے ہوئے دیکھا، پھر صحن میں کوئی ٹہلتا ہوا نظر آیا اور میں جو اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو دیکھتا کیا ہوں کہ چار پائی سے بندھا ہوا ہے۔ تشویشناک طریقے پر آنکھیں پھاڑ کر بولے، اللہ! ہم نے کہا، اور سنیے، اسی مکان میں ایک اور صاحب رہتے تھے، ان کو تو بہت ہی پریشان کیا گیا، روز ان کو سوتے میں چار پائی سے الٹ دیا جاتا تھا اور ایک مرتبہ تو یہاں تک ہوا کہ ان کا سر نابدان میں ٹھونس دیا گیا۔ اسی کے بعد سے وہ بخار میں ایسے مبتلا ہوئے کہ پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ مولانا نے گڑبڑا کر کہا، یعنی وہ مر گئے؟ میں نے کہا، جی ہاں، پھر وہ بچ نہ سکے۔ یہ قصہ کچھ سچا بھی تھا، اس لیے کہ ایک صاحب کا اسی مکان میں انتقال ہوا تھا، 5 سال سے دق میں مبتلا تھے۔ مولانا نے فرمایا، یہ تو جناب بڑی مصیبت ہے۔ اسی اثنا میں اندر کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا، غالباً بلی نے کوئی پتیلی کھولی ہوگی، اور مولانا سہم کر ہماری آغوش میں آ گرے۔ ہم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ کوئی بلی وغیرہ معلوم ہوتی ہے یا شاید وہی ہو۔ مولانا نے کوئی جواب نہ دیا، ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور ہم بھی مصلحتاً اس لیے خاموش رہے کہ گویا ہماری تائید غیبی تھی۔ تھوڑی دیر تک عالمی سکوت میں رہنے کے بعد مولانا نے چپکے سے کہا، اگر آپ مہربانی فرما کر آج رات کو میرے ہی مکان میں سوئیں تو ذرا اطمینان رہے گا۔ ہم نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھ کو آپ معاف فرمائیں، البتہ آپ خود میرے یہاں آرام فرما سکتے ہیں۔ بہرحال اس رات کو مولانا نے غریب خانے پر آرام فرمایا، اور ٹھیک اس وقت جب کہ مولانا خواب شیری میں غافل تھے اور زوردار خراٹے لے رہے تھے، ہم اس کام میں مصروف تھے کہ ان کے گھر میں جا کر تمام چارپائیوں کو اوندھا کر دیا، کرسیاں الٹی رکھ دیں، تخت الٹ دیے، گھڑے اور سرائیاں اوندھ دیں، تمام بکس اور پیٹیاں الٹ کر رکھ دیں، مختصر یہ کہ جو چیز بھی نظر آئی اس کو قلابازی کھلا دی، اور ایک گھنٹے کی اس جدوجہد کے بعد آ کر سو رہے۔ صبح کے وقت معلوم نہیں اس منظر سے مولانا نے کیا اثر لیا، بہرحال جب ہم سو کر اٹھے تو مولانا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے ملے، چہرہ اترا ہوا تھا اور جسم کا خون خشک تھا۔ ہم نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے، جی ہاں، یہی خیریت سمجھیے کہ رات کو اس گھر میں نہیں سویا، ورنہ خدا جانے کیا ہوتا، ذرا اندر چل کر دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کسی نے رات کو اس گھر کے زمین و آسمان کو بدل دیا ہے، اگر یہ صورت ہے تو صاحب میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ ہم نے ان کے ہمراہ گھر میں جا کر ہر چیز کو بجن سے ہی ویسا پایا جیسے کہ ہم نے رکھا تھا۔ کہنے لگے، دیکھیے یہ کھڑا بھی اونتھا ہے اور دیکھیے یہ میز بھی الٹی پڑی ہے، اور ہم گویا نقش حیرت بنے ہوئے تھے۔ آخر میں ہم نے مولانا سے کہا، آپ آج اس مکان میں دھونی دیجئے اور میں آپ کو پڑی ہوئی کیلیں دیتا ہوں، وہ ہر گوشے میں لگا دیجئے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب مولانا کی رگ مولویت پھڑکی اور فوراً انہوں نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، اور یہ استغفر اللہ، میں یہ ٹوٹکے نہیں کرتا، ان سب کا علاج کلام پاک میں موجود ہے، میں آج ہی سب بندوبست کیے دیتا ہوں۔ مولانا نے کو کیا معلوم تھا کہ ہمارے قسم کے آسیب کا علاج کلام پاک میں نہیں ہے۔ بہرحال وہ اپنی ایمانی مضبوطی کے ساتھ تمام دن نمازیں پڑھتے رہے اور شام ہی سے تمام گھر چراغوں سے جگمگا دیے۔ البتہ رات کو یہ ضرور تھا کہ زبردستی ہمارا بستر بھی اپنے ہی طرف اٹھا کر لے گئے اور سونے سے قبل کلام پاک سرحانے رکھ کر اطمینان کر لیا اور جان پر کھیل کر سو رہے۔ واللہ قائل ہونا پڑتا ہے ایک مسلمان کی اس ایمانی طاقت کا جو روحانی طور پر اس کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ اس قسم کے موقعوں پر کوئی اور ہوتا تو گزشتہ رات کے واقعے کے بعد بھلا اس مکان میں سو سکتا تھا، مگر ہمارے مولانا اس طرح سو رہے تھے گویا گھوڑے بیچ کر سوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کو چارپائی سے باندھا ہے اس وقت بھی وہ سوتے رہے، یہاں تک کہ لالٹین گل کرنے کا بھی ان کو پتہ نہ چلا۔ مولانا کو باندھنے کے بعد ہم نے خود اپنی چارپائی میں اپنے آپ کو باندھ لیا اور سو گئے۔ کوئی رات کے 2 یا 3 بجے ہوں گے کہ مولانا کی نہایت آہستہ مگر لرستی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں آئی اور ہم نے گردن اٹھائی تو مولانا نے چپکے سے فرمایا، مجھے کھولو، میں بندھا پھوا پڑا ہوں۔ ہم نے بھی ترکی بترکی اسی طرح اپنی آواز میں کہا، مجھ کو باندھ دیا ہے، خدا کے لیے مجھ کو کھولیے۔ مولانا نے خوف کے مارے آنکھیں پھاڑ کر کہا، ارے بھائی چپکے چپکے بولو، میں بندھا ہوا ہوں اور اختلاج بھی شدت سے ہو رہا ہے۔ میں نے تعمیل حکم میں آہستہ سے کہا، مجھ کو تو بہت زور کے ساتھ پیشاب محسوس ہو رہا ہے، اب کیا کروں؟ مولانا نے جسم کو چپکے سے جنبش دی، لیکن قسمت تو دیکھیے کہ عین اسی وقت چارپائی چرچرا اٹھی اور مولانا اس آواز پر اٹینشن ہو کر اس طرح لیٹ رہے کہ سانس بھی روک لی۔ تھوڑی دیر تک جب وہ چیت پڑے رہے تو ہم نے خود ہی کہا، ارے یہ رسی تو رینگ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ مولانا کا اور بھی انتقال ہو گیا اور انہوں نے گڑبڑا کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ادھر ہم نے بھی ڈاکٹر اقبال کا شکوہ اس طرح گنگنانا شروع کیا کہ گویا رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہوں۔ اب حال یہ تھا کہ جہاں کسی چوہے وغیرہ نے ہلکا سا بھی کھٹکا کیا، مولانا کا وظیفہ سول سروس کپ کے ریس کی طرح تیز ہوتا جاتا تھا۔ بہرحال اب تو وہ بیچارے مارے ڈر کے جنبش کرنا تو درکنار، رسی کو بھی نہیں چھو سکتے تھے، مبادہ وہ بقول ہمارے رینگنے نہ لگے۔ ادھر ہم کو نیند آ رہی تھی اور جمائیوں کے مارے ناک میں دم تھا، لیکن ہم ہمیشہ کے آرام کے لیے ایک رات کی نیند خراب کر کے تکلیف اٹھا سکتے تھے، اور ہم کو یقین تھا کہ اس ایثار اور اس قربانی کا پھل ہم کو ضرور ملے گا۔ بہرحال اسی عالم میں ہم نے رات گزاری، اور ٹھیک اس وقت جب گھڑیال نے 5 کا گھنٹہ بجایا ہے، ہم نے جمائی لیتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور مولانا کی بھی جان میں جان آئی۔ اب روشنی رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب رات کی خوفناک سیاہی سرمگی ہو گئی اور ہم مولانا کو اور مولانا ہم کو آسانی کے ساتھ دیکھنے کے قابل ہو گئے، تو ہم نے دیکھا کہ مولانا واقعی بیچارے اتنی ہی دیر میں اس قدر گھل گئے تھے کہ گویا 40 دن کے شدید تپ کے بعد اٹھے ہیں۔ ان کی اس حالت پر بے ساختہ ہمدردی پیدا ہو گئی اور دل بھر آیا۔ ہم نے اپنی رسی کسی نہ کسی طرح ڈھیلی کر دی اور خود کو اس شکنجے سے نکال کر مولانا کو بھی کھولا اور ان کو اٹھا کر اپنی طرف لے آئے تاکہ ان کے حواس ٹھیک ہو جائیں، مگر مولانا کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی، وہ مبہوت بیٹھے رہے، ایک وحشت برس رہی تھی اور ہم بھی گویا پریشان سے تھے۔ آخر کر جب مولانا کو چائے وغیرہ پلائی اور ان کے جسم میں تھوڑی سی گرمی پہنچنے کے بعد رات بھر کا منجمد خون حرکت میں آیا تو وہ بولے، واللہ عقل کام نہیں کرتی۔ عرض کیا، کیا کہا جائے صاحب؟ کہنے لگے، دیکھیے تو ذرا، پہلے تو غافل سلایا گیا، پھر کلام پاک میرے سرحانے سے غائب، روشنی گل، اور مجھ کو اور آپ کو باندھ دیا گیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ رسی رینگ رہی تھی۔ ہم نے کہا، جی ہاں جناب، مجھ کو تو بالکل یہ معلوم ہوا گویا میں کسی جاندار سانپ سے بندھا ہوا ہوں، مجھ کو اس میں حرکت محسوس ہوئی، کیا آپ کی رسی نہیں رہیں گی؟ غور کر کے کہنے لگے، شبہ تو کچھ مجھ کو بھی ہوا تھا، مگر میں نے رسی کو چھوا تک نہیں کہ خدا جانے کیا واردات ہو جائے۔ ہم نے سنجیدگی سے کہا، بہت اچھا کیا آپ نے رسی نہ چھوئی، بہرحال جناب اب میں تو اس مکان میں سو نہیں سکتا، آپ جانے اور آپ کا کام. کہنے لگے، حضرت میں خود نہیں سو سکتا، جان بچی سو لاکھوں پائے، مگر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کلام پاک میرے پاس سے نہ اٹھایا جاتا تو یہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ کلام پاک اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا، ہاں صاحب یہ بات تو واقعی آپ نے خوب نکالی، یقیناً کلام پاک کی موجودگی میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی تھیں. مولانا اسی ادھیڑ بن میں رہے اور ہم دفتر چلے گئے. معلوم نہیں دن بھر مولانا نے کیا کیا. بہرحال ہم جب شام کو دفتر سے واپس آئے تو یہی معلوم ہوا کہ مولانا تمام دن اپنے دولت خانے تشریف نہیں لے گئے اور غریب خانے ہی پر رونق افروز رہے ہیں. ہم کو دیکھتے ہی کہنے لگے،
بھائی صاحب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یا تو میں اپنے کو مسلمان کہنا چھوڑ دوں، ورنہ میں رہوں گا اسی مکان میں. اس قسم کے بھوت پریت سے ایک سچے مسلمان کے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ یا تو مسلمان نہیں ہے، ورنہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلامی تعلیم کو جھوٹا سمجھتا ہے.
ہم نے ایک سچے مسلمان کی طرح کہا، جزاک اللہ، مولانا واقعی آپ مسلمان ہیں. خدا کرے ہر مسلمان ایسا ہی مضبوط ایمان رکھے اور خدا مجھ کو بھی ایمانی تقویت عطا کرے. فخر سے بولے،
لا حول ولا قوۃ، میں ان کی گیدڑ بھبکیوں سے مروب ہو کر مکان نہیں چھوڑ سکتا. جو مجھ کو ستاتے ہیں انہی کو مکان چھوڑنا پڑے گا، میں ان بھوتوں کے لیے خود بھوت بن کر رہوں گا.
ہم نے کہا، مگر جناب میں آج وہاں نہیں رہوں گا. ہاں اس کو آپ ایمانی کمزوری کہیں یا کچھ، مجھ کو اس کا اعتراف ہے، مگر میں مجبور ہوں اپنے دل سے. ذرا سنبھل کر بولے،
ہاں آپ اپنے ملازم کو وہاں سلا لیجیے گا.
مولانا راضی ہو گئے، اور یہاں ملازم کو پڑھانے کی ضرورت ہی نہ تھی، خود اس قسم کے معاملات میں گریجویٹ قسم کا انسان واقع ہوا تھا. بہرحال رات کو 10 بجے تک تو ہم خود مولانا کے پاس بیٹھے رہے، اور جب وہ تعویذ وغیرہ باندھ کر اپنے بستر پر جانے لگے تو ہم بھی ملازم سے یہ کہہ کر رخصت ہو گئے کہ ذرا ہوشیار سونا اور خبردار ڈرنا نہیں، مولانا موجود ہی ہیں. معلوم نہیں مولانا سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے، بہر صورت جب 1 بجے رات کے قریب ہم سفید کفن میں لپٹے ہوئے ان کی چھت سے اتر کر ان کے صحن میں آئے ہیں تو ان کا منہ لحاف کے اندر داخل دفتر تھا. ہم نے پہلے تو صحن میں ٹہلنا شروع کی، مگر جب اس کی اطلاع مولانا کو نہ ہو سکی تو 2-3 ڈھیلے اٹھا کر یکے بعد دیگرے ہم نے مولانا کی طرف روانہ کیے، یہاں تک کہ مولانا گڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور پھر فوراً مردوں کی طرح چت لیٹ گئے. غالباً مولانا نے ہم کو دیکھ لیا تھا، اس لیے کہ اب ان کی سانس بھی غالباً رکی ہوئی تھی. ہم برابر ٹہلتے گئے اور ہم نے ناک میں کہنا شروع کیا،
ابے میں تجھ کو کچا کھا جاؤں گا.
یہ سننا تھا کہ مولانا نے لحاف کے اندر ہی سے دیوانہ وار چیخنا شروع کیا، ان کی گھگی بن گئی اور ان کے ساتھ ہمارے ملازم صاحب نے بھی سر ملانا شروع کر دیا. ادھر ہم وہاں سے غائب، اور مولانا کے دروازے پر آ کر ہم نے کھولو کھولو کہہ کر دروازہ پیٹنا شروع کیا، اور آخر کنڈی توڑ کر گھر میں آ گئے، ورنہ مولانا کو تو شاید وصال ہی ہو جاتا. ہم نے جب 15 منٹ تک مولانا کو تسلی دی ہے، پانی کے چیٹے دیے ہیں، تب کہیں جا کر ان کو ہوش آیا اور ان کا دل ٹھہرا. دوسرے دن صبح کو ان کو شدید بخار تھا، اور اسی بخار کی حالت میں وہ اپنا اسباب دوسرے مکان میں منتقل کر رہے تھے. مختصر یہ کہ وہ مکان اب 16 آنے ہمارے قبضے میں ہے، اور اس واقعے کے بعد سے تو ہم کو کسی سے اس مکان کے متعلق کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ کوئی کرایہ دار آتا ہی نہیں.
آصف زدہ مکان، شوکت تھانوی کا لکھا ہوا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت تمام ہوا. اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.